السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکی کانگریس کے وفد نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا ہے، اور بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کی صورتحال اور عوامی جذبات سے آگاہی اور زمینی حقائق کا جائزہ لیا ہے. بھارت نے امریکی سینیٹر کرس وان ہولینڈ کو اپنے زیر انتظام کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. اور کشمیر کی خود مختاری کی حامی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چکوٹی کے راستے سری نگر کی جانب شروع کیا جانے والا مارچ لائن آف کنٹرول کے قریب روک دیا گیا ہے. اور ادھر لداخ میں بھی نئی کشیدگی جنم لے رہی ہے، اس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپ نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی فائنانسنگ روکنے کے لیے تجویز کیے گئے 40 اقدامات میں سے 36 پر عمل درآمد کیا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منسلک انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کمیٹی نے پاکستان سے پولیو وائرس دوسرے ممالک، خاص طور پر افغانستان اور ایران منتقلی کے پیش نظر اسلام آباد پر سفری پابندیوں میں مزید 3 ماہ تک اضافی تجویز دی ہے. افغانستان میں امریکہ کے زیر استعمال بگرام فوجی اڈے سے 11 طالبان قیدیوں کو مبینہ طور پر رہا کر دیا گیا ہے. اور 7 اکتوبر کو 18 سال پہلے آج ہی کے دن امریکہ نے افغانستان پر فوج کشی کی تھی. اس موقع پر طالبان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مواقع کو ضائع نہ کرے. عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پرتشدد احتجاج کے دوران مزید 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکی کانگریس کے وفد نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کیا ہے، اور بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کی صورتحال، عوامی جذبات سے آگاہی اور زمینی حقائق کا جائزہ لیا ہے. سینیٹر کرس وان ہولن اور سینیٹر میگی حسن پر مشتمل امریکی کانگریس کے وفد نے مظفر آباد کا دورہ کیا، جبکہ پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور پال جونز وفد کے ہمراہ تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دورے کا مقصد بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کی 5 اگست کی خصوصی حیثیت کے یک طرفہ خاتمے کے بعد کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینا اور عوامی جذبات کا اندازہ کرنا تھا. خیال رہے کہ بھارت نے امریکی سینیٹر کرس وان ہولینڈ کو اپنے زیر انتظام کشمیر کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. کشمیر جانے کی اجازت نہ ملنے کے بعد بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کرس وان ہولینڈ کا کہنا تھا کہ وہ کشمیر کا دورہ کر کے وہاں کے زمینی حقائق جاننا چاہتے تھے، مگر بھارتی حکومت نے یہ کہہ کر اجازت نہیں دی کہ وادی کا دورہ کرنے کا یہ وقت درست نہیں ہے. نئی دہلی کی جانب سے امریکی سینیٹر کو کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت نہ دینے پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی سینیٹر کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کرنے کی پیشکش کی تھی. کشمیر کی خود مختاری کی حامی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چوکوٹی کے راستے سری نگر کی جانب شروع کیا جانے والا مارچ لائن آف کنٹرول کے قریب روک دیا گیا ہے. یہ مارچ 4 دن قبل شروع کیا گیا تھا. اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے مظفر آباد سے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور بھارت کی حکومت نے تقریباً 2 مہینے پہلے، جب سے کشمیر کے متنازع ہمالیائی علاقے کی حیثیت میں تبدیلی کی ہے، لداخ میں بھی نئی کشیدگی جنم لے رہی ہے. لداخ علاقے میں ایک دور افتادہ اور دلکش مناظر والا علاقہ ہے، جس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں. اس بارے میں خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے، جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپ نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی فائنانسنگ روکنے کے لیے تجویز کیے گئے 40 اقدامات میں سے 36 پر عمل درآمد کیا ہے. یہ رپورٹ ایف اے ٹی ایف کے 13 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے سلسلے میں بہت سے اقدامات کیے ہیں اور پاکستان پر امید ہے کہ ایف اے ٹی ایف بھی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی فائنانسنگ روکنے کے لیے پاکستان کی کارکردگی کو تسلیم کر لے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے منسلک انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کمیٹی نے پاکستان سے پولیو وائرس دوسرے ممالک خاص طور پر افغانستان اور ایران منتقلی کے پیش نظر اسلام آباد پر سفری پابندیوں میں مزید 3 ماہ تک اضافے کی تجویز دی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں آئی ایچ آر کے تحت وسط ستمبر میں منعقدہ 22ویں ایمرجنسی کمیٹی میٹنگ کے بعد پیش کردہ تجویز میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسافروں کو انسداد پولیو کے خطرے پلانے کے حوالے سے پاکستان کے ہوائی اڈوں پر نرمی دیکھی جا رہی ہے۔ آئی ایچ آر نے ملک میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے زیر استعمال بگرام فوجی اڈے سے 11 طالبان قیدیوں کو مبینہ طور پر رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی طالبان کی قید سے 3 بھارتی افراد کی رہائی کے بدلے میں عمل میں آئی ہے۔ طالبان کے ذرائع نے اتوار کو بتایا کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں کیا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں فی الحال اس بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں اور وہ ان کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد آگاہ کریں گے۔ 7 اکتوبر کو 18 سال پہلے آج ہی کے دن امریکہ نے افغانستان پر فوج کشی کی تھی۔ اس موقع پر طالبان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ مواقع کو ضائع نہ کرے، افغانستان میں طاقت کے استعمال کو ترک کرتے ہوئے اس لڑائی کا کوئی منطقی حل تلاش کرے۔ اسی اثنا میں بچوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان 18 سال میں پیدا ہونے والا ہر افغان بچہ جنگ کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ اتحادی فوجوں اور طالبان کے درمیان 18 سال سے یہ لڑائی جاری ہے۔ اندازاً 2 کروڑ بچے روزانہ گولیوں اور بموں کے خوف میں بیدار ہوتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں یا اپاہج ہو کر گلیوں، اسکولوں اور گھروں میں گھسٹتے پھرتے ہیں۔ عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پرتشدد احتجاج کے دوران مزید 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 6 روز سے جاری کشیدگی کے باعث مرنے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آل اسٹار امریکن باسکٹ بال پلیئر ہیوسٹن راکٹس جیمز ہارڈن نے پیر کے روز ٹیم کے چینی پرستاروں سے معافی مانگی ہے۔ راکٹس کے جنرل مینیجر دریال منی نے اس سے قبل ٹویٹر پر ایک پیغام میں ہانگ کانگ میں چینی حکومت کے خلاف مظاہروں کی حمایت میں ایک پوسٹ جاری کی تھی۔ جیمز ہارڈن نے اپنی ٹیم کے چینی پرستاروں سے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم معذرت خواہ ہیں، ہم چین سے محبت کرتے ہیں، وہاں کھیلنا پسند کرتے ہیں، ہم دونوں انفرادی طور پر سال میں 1 یا 2 بار وہاں جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی چاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم انہیں پرستاروں کے گروپ کے طور پر سراہتے ہیں، ہم وہاں کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں انفرادی طور پر اور ایک ادارے کے طور پر جو سپورٹ دیتے ہیں ہم اسے سراہتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ طب کے شعبے میں 2019 کا نوبیل انعام 3 سائنسدانوں ولیم جی کائلن جونیئر، پیٹر جے ایڈ کلف اور گریگ سیمنز کو دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک $9,18,000 انعام کا حقدار ہوگا۔ تھامس پرلمین نے، جو نوبل کمیٹی کے سیکرٹری ہیں، بتایا کہ کارولنسکا انسٹیٹیوٹ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 2019 کا نوبیل انعام ان 3 سائنسدانوں کو دیا جائے جنہوں نے تحقیق کی ہے کہ خلیے کس طرح آکسیجن کی موجودگی اور اس کے اختیار کو محسوس کرتے ہیں۔ تھامس پرلمین کا کہنا تھا
To the left, Greg Semenza. He was born in 1956 in New York. He performed his prize
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بائیں ہاتھ پر گریگ سیمنزا ہیں جو 1956 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بالٹیمور کی جان ہاپکنز یونیورسٹی میں انعام کی حقدار تحقیقات میں کام کیا جہاں یہ اب بھی کام کر رہے ہیں۔ درمیان میں سر پیٹر ریڈ کلف ہیں جو 1954 میں لنکا شائر برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ تحقیق کی، اور دائیں طرف ولیم کائلن ہیں جو 1957 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوان کی سپیکر نینسی پلوسی پر غداری سمیت بڑے جرائم کا الزام لگایا ہے، جبکہ ڈیموکریٹ قیادت والے ایوان میں قانون ساز صدر کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ کانگریس مین ایڈم شیف کے خلاف اپنی تنقید کو دہرا رہے تھے، جو ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور نینسی پلوسی نے انہیں صدر کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کا کام سونپا ہے۔ مواخذے کی تحقیقات اس ہفتے آگے بڑھ رہی ہے، اور ایوان کی انٹیلیجنس، خارجہ امور اور نگراں کمیٹیاں اہم لوگوں سے سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغان طالبان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے معاملات کو طاقت سے حل کرنے کے بجائے مزید کوئی موقع ضائع کیے بغیر افغان مسئلے کے پرامن حل کے لیے حقیقی اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
افغان طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد امریکی اور اتحادی فورسز کی طرف سے افغانستان میں شروع کی جانے والی فوجی کارروائی کے 18 سال مکمل ہونے کے موقع پر سامنے آیا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت معطل ہے، جبکہ طالبان کی طرف سے اس بات کا عندیہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے خواہاں ہیں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد اور طالبان رہنماؤں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کے 9 ادوار کے بعد فریقین کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک امریکی فوجی سمیت متعدد افراد کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ مذاکرات اچانک ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے افغان امن مذاکرات کے بحال ہونے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا ہے۔ تاہم افغان طالبان وفد کے حالیہ دورہ اسلام آباد کے دوران اطلاعات کے مطابق طالبان وفد نے امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیلزاد سے ملاقات کی ہے، اگرچہ اس ملاقات کی نہ تو پاکستان، نہ ہی طالبان اور نہ ہی امریکہ نے تصدیق کی ہے۔ تاہم بعض مبصرین اس ملاقات کو فریقین کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے کہ طالبان کا تازہ بیان اس بات کا عندیہ ہے کہ طالبان دوبارہ امن بات چیت شروع کرنے پر تیار ہیں۔
تو اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت ہوگی آئندہ چند ہفتوں میں اسی چیز پہ۔
یاد رہے کہ طالبان پاکستان سے پہلے روس، چین اور ایران کا بھی دورہ کر چکے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
چین اور پاکستان دونوں اس بات میں ڈیفینیٹلی کلیئر ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے جاتا ہے کسی سیٹلمنٹ کے بعد تو حالات بہتر ہوں گے، بجائے یہ کہ بغیر سیٹلمنٹ کے نکل جائے تو وہ اس کا کافی نقصانات ہوں گے۔
ادھر اطلاعات کے مطابق افغانستان میں امریکہ کے زیر استعمال بگرام فوجی اڈے سے 11 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی طالبان کی قید سے 3 بھارتی شہریوں کی رہائی کے بدلے میں عمل میں آئی ہے۔ طالبان ذرائع نے اتوار کے روز بتایا کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں کیا گیا ہے، لیکن امریکی حکام یا افغان حکومت کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپ نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان نے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی فائنینسنگ روکنے کے لیے تجویز کیے گئے 40 میں سے 36 اقدامات پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہ رپورٹ ایف اے ٹی ایف کے 13 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں علی رانا۔
منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسیفک گروپ نے اکتوبر 2018 سے اب تک پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے تجویز کردہ 40 سفارشات میں سے 9 پر کافی حد تک، 26 پر جزوی اور 1 پر مکمل طریقے سے عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے، جبکہ 4 سفارشات پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ فیڈف کا اجلاس 13 سے 18 اکتوبر تک پیرس میں ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کی جانب سے کیے گئے منی لانڈرنگ کی روک تھام کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا پھر بلیک لسٹ کرنے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس سلسلے میں بہت سے اقدامات کیے ہیں اور پاکستان پر امید ہے کہ ایف اے ٹی ایف بھی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی فائنینسنگ روکنے کے لیے پاکستان کی کارکردگی کو تسلیم کرے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان خاصی حد تک ان دوستوں کو مطمئن کر چکا ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں، ہم نے منی لانڈرنگ میں ٹھوس، اس کو چیک کرنے میں ہم نے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں، اور ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنے کے لیے جتنے اقدامات موجودہ حکومت نے اٹھائے ہیں وہ پچھلی ایک دہائی میں نہیں اٹھائے گئے۔
ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ سے متعلق 2420 تحقیقات کی گئیں، ان میں سے 354 مقدمات چلے لیکن صرف ایک شخص کو سزا ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی فنڈنگ سے متعلق 228 مقدمات درج کیے، ان میں سے صرف 58 افراد کو سزا ہوئی۔ سب سے زیادہ 49 افراد کو سزا صوبہ پنجاب میں دی گئی، جبکہ دیگر تمام صوبوں میں صرف 9 افراد کو سزا ہوئی۔ صحافی شہباز رانا کہتے ہیں کہ پاکستان کو عالمی حالات کے پیش نظر بلیک لسٹ میں شامل کرنا مشکل ہے، البتہ گرے لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کا رسک نہیں لے گی۔ اگر کسی ملک کو بلیک لسٹ کر دیں گے تو اس کے بعد اس کے ساتھ مذاکرات کے دروازے وہ بند ہو سکتے ہیں۔ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو میوچل ایویلویشن کی رپورٹ آئی ہے، یہ اکتوبر 2018 تک کا جو کام تھا اس کی بیس پر آئی ہے۔ اکتوبر 2018 سے لے کے سپٹمبر 2019 تک پاکستان نے کافی اس کے اوپر کام کیا ہے، تو امید ہے کہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے گی اور پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں کرے گی، گرے لسٹ میں شاید رکھے۔
رپورٹ کے مطابق پاکستان کو ٹرانس نیشنل اور دہشت گرد گروپوں سے جڑے ہوئے رسک درپیش ہیں۔ ادھر بھارت کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کو جلد ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے اس بیان کی مذمت کی اور اسے مسترد کیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انڈیا کی جانب سے یہ بیان ایف اے ٹی ایف کی کارروائی کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے ملک میں پارلیمان کے محدود ہوتے ہوئے کردار پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے حکومت کے امور چلانا خطرناک علامت ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم نے اپنے ششماہی اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے کردار کو گھٹائے جانے کے حوالے سے خطرناک علامات دیکھی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن نے اپنے اعلامیہ میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالیہ سول ایکشن اینڈ لا آرڈیننس 2019 کا نفاذ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کو سلب کرتا ہے بلکہ مذکورہ قانون جمہوری اصولوں کے بھی منافی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 2014 کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو فوری اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ایچ آر سی پی کے فیکٹ فائنڈنگ مشن پر افشاں ہوا ہے کہ ریاستی اداروں کی جانب سے جبری طور پر افراد کو گمشدہ کرنے کا عمل تاحال جاری ہے۔ کمیشن نے زور دیا ہے کہ جبری گمشدگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے تاکہ ان واقعات میں ملوث کرداروں کو قابل احتساب بنایا جا سکے۔ ایچ آر سی پی نے آزادی اظہار پر قدغن کے کسی بھی اقدام کی مذمت کی ہے۔ ایچ آر سی پی کے سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں قانون سازی منتخب ایوان کا حق ہے اور آرڈیننس کے ذریعے حکومتی امور کو چلانا جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار کے حالات دن بدن مشکل ہو رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے میڈیا ٹریبیونل کے قیام پر تحفظات ہیں۔
اگر میڈیا میں کوئی چیزیں قابل اعتراض ہیں تو یہ کام جو 3 آرگنائزیشن ہیں میڈیا کی اپنی، اے پی این ایس، سی پی این ای اور پی ایس یو جے, یہ ان کا کام ہے. حکومت کا عمل دخل میڈیا کی ورکنگ میں یا اس کی مینجمنٹ میں وہ کسی جمہوری معاشرے میں اپروو نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جا سکتا.
پاکستان کی حکومت کے کسی عہدیدار کی جانب سے درخواست کے باوجود ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق ایچ آر سی پی کے اعلامیہ پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم حکومت میں شامل عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے آزادی اظہار کے حق کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ملک کی تمام مذہبی برادریوں کو آئین کے مطابق دیے گئے مساوی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ہیومن رائٹس واچ ایشیا کی ڈائریکٹر میناکشی کنگولی نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر عالمی برادری کی تشویش بڑھ رہی ہے اور بھارت کو اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا پڑے گا. ان کے بقول کشمیر میں بنیادی ضروری اشیاء کی فراہمی اس قدر بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن شہریوں کا باہر کی دنیا سے رابطہ نہ ہونا تکلیف دہ ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ ان کے انٹرویو پر مبنی اسد حسن کی رپورٹ.
بھارت کے زیر انتظام جموں اور کشمیر کی صورتحال پر پہلے باقاعدہ اقدام کے طور پر امریکہ میں سینٹ کے پینل نے انسانی بحران کے عنوان سے اس مسئلے کو اپنی رپورٹ میں شامل کیا اور اس بحران کے خاتمے کا بھارت سے گزشتہ روز مطالبہ بھی کیا. ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا چیپٹر کی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی تشویش بڑھ رہی ہے اور بھارت کو عالمی برادری کا حصہ ہونے کی وجہ سے جواب دینا پڑے گا.
جی, نئی دلی ضرور کرنا تو پڑے گا. جب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی پرشن سوال اٹھتا ہے تو پھر ان کو جواب دینی پڑتی ہے. زیادہ تر ایکچولی ڈسکورس ہر وقت اس انڈیا پاکستان کے بارے میں ہو جاتی ہے اور یہ نہیں رہتا ہے کہ جو کشمیری ہے ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات چیت ہو, وہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے اور اس میں بھی کشمیریوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے.
میناکشی گنگولی نے بتایا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسئلہ اس وقت ضروری اشیاء کی فراہمی کا نہیں بلکہ دنیا سے کٹ جانے کا ہے, جس سے کاروبار اور روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں.
سپلائی لائن کی پرابلم اتنی نہیں ہے کیونکہ پلینز جاتی ہیں, ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اس میں. وہ شروع سے پہلے کچھ دنوں کے بعد میں ایڈمنسٹریشن نے وہ سالو کر لیا تھا, لیکن بگر ایشو یہ ہے کہ ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے, ابھی بھی انٹرنیٹ چالو نہیں ہوا ہے, فون چالو نہیں ہوا ہے. لوگوں کے جو بزنسز ہیں جو کافی حد تک ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے زمانے میں سب کچھ آن لائن ہی ہوتا ہے, وہ سب رکا ہوا ہے, تھما ہوا ہے. اسکولس کھولی دی گئی ہیں لیکن بچے جا نہیں رہے ہیں اسکول کیونکہ وہ لوگ گھبراتے ہیں کہ یہ کیسے کیا حالات کبھی بگڑ جائے تو پھر ان کے پیرنٹس ان کو بھیجنا نہیں چاہتے ہیں.
ایسے کوئی سائنس کہ بھارت کی حکومت لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟
ایسا کہنے میں آیا ہے کہ ابھی وہ گریجولی ریسٹرکشن لفٹ کریں گے, پر ابھی تو 2 مہینے ہو گئے ہیں, وہ 2 مہینے ہی بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ جلد سے جلد ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے ریسٹرکشن لفٹ ہو, جو الیگیشنز آ رہی ہیں ان کے اوپر اچھی طرح سے تبدیل ہو.
میناکشی گنگولی کے بقول ہزاروں کی تعداد میں کم عمر افراد کو تحویل میں لیا جانے کا معاملہ میڈیا میں رپورٹ ہونے کے بعد عدالت نے اس پر بھرپور توجہ دے رکھی ہے.
انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ زیادہ تر سب بچوں کو چھوڑ دیے گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ جوونائل ہومز میں ہیں, ایسا بتایا جا رہا ہے. ابھی کورٹس اس معاملے میں کورٹس نے کافی اٹینشن دیا ہے. جموں کشمیر کے کورٹ نے بھی ایسے کیسز آئے ہیں تو پھر ان کو بولا ہے کہ ان کو ابھی رہا کر دیا جائے, تو پھر وہاں پہ تھوڑا پروگرس ہوا ہے, لیکن ابھی بہت چیزیں باقی ہیں. ابھی تو بڑے بڑے کورٹس میں کافی چیلنجز آئے رکھی ہیں ڈیٹینشن کے بارے میں اور پورا ڈیسیشن کے بارے میں بھی, تو یہ سب ابھی کورٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا جلد سے جلد, اور بھارت سرکار کو بھی اس کے بارے میں جواب تو دینی پڑے گی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں چکوٹھی پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لائن آف کنٹرول کے نزدیک دھرنے پر گفتگو کرتے ہوئے میناکشی گنگولی نے کہا کہ دونوں اطراف کی حکومتوں کو اپنے لوگوں کو تصادم کی طرف بڑھنے سے روکنا چاہیے ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان بدستور ڈینگی کی زد میں ہے, جس کے نتیجے میں اب تک 40 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور ڈینگی کا وائرس راولپنڈی اور اسلام آباد کے بعد اب کراچی میں بھی پھیلتا دکھائی دے رہا ہے. اس بیماری کی روک تھام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں؟ اسلام آباد سے گیتی آرا بتا رہی ہیں.
وفاقی محکمہ صحت کے نمائندوں نے وی او اے کو بتایا کہ اس وقت ملک میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ چیف آف ڈیزیز سرویلنس ڈاکٹر رانا صفدر کا کہنا تھا کہ پورے خطے میں ڈینگی کی وبا نے زور پکڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر رانا صفدر نے بتایا کہ کراچی میں 4,000 ڈینگی کیس سامنے آئے ہیں۔
راولپنڈی اور اسلام آباد جو ہے یہ ٹوٹل جو پاکستان کے اندر 2019 میں ابھی تک کیسز ہوئے ہیں ان کا 44% جو ہے 44% وہ ہمیں ان دو شہروں سے ملا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کراچی سے ہمیں کافی سارے کیسز ملے ہیں اور پشاور ہمارا تیسرا اسپاٹ ہے جہاں سے ہمیں میکسیمم کیسز ملے ہیں۔
دوسری طرف اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے خصوصی وارڈز تو بنا دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ڈینگی ٹیسٹ کروانے کے لیے شہری لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمز کے ترجمان ڈاکٹر وسیم خواجہ نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 350 سے زائد ڈینگی کے نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔
صرف داخلے ان پیشنٹس کو ہوتی جن میں پیچیدگیاں ہوں، تو 99% پیشنٹ میں پیچیدگیاں نہیں ہوتی۔ پیچیدگی سے مراد یہ کہ جو خون کی کیا آ رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، ناک سے منہ سے خون آ رہا ہے، اور ان کا پانی کی کمی ہو گئی ہے، ان کو نیتی رہا ہے۔ لیکن لوگوں سے یہ کہوں گا کہ پریونشن جو ہے وہ کرے لازمی، تاکہ پانی کہیں نہ کہاں ہونے، تاکہ پانی اور گندگی جو ساری وہاں سے صاف رکھے، تاکہ اور اپنے آپ کو جو ہے کیمیکل لگا کے رکھے تاکہ مچھر کو نہ کاٹے، مچھر دانی کا بھی استعمال کرے۔
محکمہ صحت کا یہی کہنا ہے کہ ڈینگی پر بر وقت قابو تو نہیں پایا جا سکا، البتہ اس کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گیتی آرا، وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ابھی صدر ٹرمپ کے مواخذے کے بارے میں ایک تفتیش جاری تھی کہ اس درمیان ایک اور وسل بلوئر کی شکایت سامنے آئی ہے۔ خبردار کرنے والے اس اہلکار کا تعلق بھی انٹیلیجنس کے ایک ادارے سے ہے اور موضوع یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیک سلیون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین میں بدعنوانی کے بارے میں خاصی تشویش رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر اس میں سابق صدر جو بائیڈن کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے۔ جو بائیڈن اگلے سال صدارتی انتخابات کے ممکنہ امیدوار ہیں۔ ان کے بیٹے پر کرپشن کے الزام میں انکوائری ہوئی تھی اور صدر ٹرمپ نے فون پر یوکرین کے صدر سے کہا تھا کہ وہ اس انکوائری کو دوبارہ شروع کروائیں۔ اس ٹیلی فون گفتگو کے حوالے سے انٹیلیجنس ادارے کے ایک اہلکار نے کانگریس کو ہوشیار کرتے ہوئے یہ شکایت پہنچا دی۔ اس شکایت پر ایوان میں تفتیش جاری تھی کہ ایک اور اہلکار وسل بلور کے طور پر سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے انسپکٹر جنرل سے شکایت کی ہے۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ٹرمپ جدید تاریخ کے کرپٹ ترین صدر ہیں۔
Comes from the most corrupt president we've had in modern history. He's the definition of corruption.
دوسری طرف صدر ٹرمپ اسے خامخواہ پیچھے پڑنے کی ایک کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ امریکی عوام کے خلاف ایسا جرم ہے جس کی بنیاد دھوکہ دہی ہے۔ ہم مل جل کر ایڈم شیف اور نینسی پلوسی کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ وہ بائیڈن کی انتخابی مہم کی پرواہ کیے بغیر کرپشن کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس الزام لگاتے ہیں کہ صدر نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے۔ اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹورک سے بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹ رکن حکیم جیفریز کہتے ہیں،
The administration without justification withheld $391 million in military aid from a vulnerable...
انتظامیہ نے بغیر کسی جواز کے یوکرین کی 391 million کی فوجی امداد روک دی، اور اس کے بعد صدر نے دباؤ ڈالا اور سیاسی مقصد کے لیے اپنے منصب کا استعمال کیا۔ دوسری طرف اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹورک سے ہی بات کرتے ہوئے ریپبلکن رکن جم جارڈن کہتے ہیں،
I think when the president is trying to make sure that there is not corruption, that if we're going to be sending the hard-earned tax dollars of the American people to Ukraine to help them fight Russia, to help them get their country moving in the direction they need, to get the security assistance they need, I think he believes that we should make sure...
اگر امریکی عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں کے ذریعے یوکرین کی فوجی مدد کی جاتی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ وہ اس رقم کا درست استعمال کریں اور وہاں کرپشن نہ کی جائے۔ یوکرین کے صدر کے ساتھ اس متنازع گفتگو میں وزیر خارجہ پومپیو سمیت کئی اعلی سفارتکار بھی کسی نہ کسی طور سے ملوث ہو گئے ہیں اور اب امریکی سیاست انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت کی حکومت نے تقریباً 2 مہینے پہلے، جب سے کشمیر کے متنازع ہمالیائی علاقے کی حیثیت میں تبدیلی کی ہے، لداخ میں بھی نئی کشیدگی جنم لے رہی ہے۔ لداخ علاقے میں ایک دور افتادہ اور دلکش مناظر والا علاقہ ہے جس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں۔ اس بارے میں خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے، جس کی تلخیص یاسمین جمیل بیان کر رہی ہیں۔
5 اگست کو بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کو اس کی خصوصی حیثیت سے محروم کر دیا اور اسے مرکز کے تحت 2 یونین کے علاقوں میں تقسیم کر دیا، یعنی جموں و کشمیر اور لداخ۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حکومت مخالف لوگ 30 برسوں سے بھارتی افواج سے برسرے پیکار ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ہندو قوم پرست حکومت نے جب سے بھارتی کشمیر میں تازہ اقدامات اٹھائے ہیں، اس نے بہت بڑی تعداد میں وہاں اضافی افواج بھیج دی ہیں، جنہوں نے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے اور مواصلات پر بندش لگا دی ہے۔ دوسری جانب ایسوسیٹڈ پریس نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ شمال مشرقی کشمیر میں لداخ کے علاقے میں برسوں سے کشیدگی پائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ انتظامی اعتبار سے لیہ اور کرگل کے علاقوں میں منقسم ہے۔ لیہ میں بدھوں کی غالب آبادی ہے، جبکہ کرگل میں بیشتر مسلمان ہیں۔ علاقے میں بھارت اور چین کے درمیان اکثر سرحد پر جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ 31 اکتوبر کو نئی دہلی کی جانب سے لداخ کا باضابطہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب نئی دہلی کے اقدام کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں بدھوں اور مسلمانوں دونوں میں اندیشوں نے جنم لیا ہے۔ لیہ میں بدھ لیڈر اس بارے میں پریشان ہیں کہ آبادی کی حیثیت میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اکثریتی ہندو علاقے میں آ کر آباد ہو جائیں۔ لیہ اور کرگل دونوں علاقوں میں بھارت نے پاکستان اور چین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ درجنوں فوجی اڈے بنا رکھے ہیں۔ تاہم لداخ بدھ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری سنم داوا نے عہد کیا ہے کہ ان کی کمیونٹی باہر کے کسی بھی شخص کے ہاتھ زمین کا 1 انچ ٹکڑا بھی نہیں بیچے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں کہ ہماری زمین، ہمارے لوگ اور کاروبار محفوظ رہیں گے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ اس علاقے میں دنیا کا بلند ترین میدان جنگ بھی واقع ہے، یعنی سیاچن گلیشیئر کا برفانی علاقہ، جہاں بھارت اور پاکستان کی ہزاروں افواج 22,000 فٹ کی بلندیوں پر متعین ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین کی سرحد کے بھی کچھ حصے متنازع ہیں۔ ادھر لداخ کے کرگل کے علاقے میں بھارت کے تازہ اقدامات کا بیشتر خیر مقدم نہیں کیا گیا۔ علاقے میں مسلمان جو اکثریت میں ہیں، وادی کشمیر سے بدستور جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ علاقے کے مکینوں نے ابتدا میں نئی دہلی کے فیصلے پر احتجاج کیا اور اپنے کاروبار بند کر دیے۔ اصغر علی کربلائی، جو کرگل کی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ علاقے کے لوگ وادی کشمیر کے ساتھ گہرے ثقافتی، سیاسی، مذہبی، جغرافیائی اور تاریخی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، جہاں کے 70 لاکھ لوگوں کی بیشتر آبادی 30 سال سے جاری مسلح جد و جہد کی حمایت کرتی ہے اور کشمیر کی آزادی یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ کرگل میں ایک سرگرم کارکن محمد رضوان نے کہا کہ ہماری سرزمین کو کاٹ کر اگر وہ یونین کے 10 حصے بھی بنا لیں تو بھی وہ کشمیر کے علاقے کے تنازع کا حصہ ہی رہیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کشمیر کی خود مختاری کی حامی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چوکوٹی کے راستے سری نگر کی جانب شروع کیا جانے والا مارچ لائن آف کنٹرول کے قریب روک دیا گیا ہے۔ یہ مارچ 4 دن قبل شروع کیا گیا تھا۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندے روشن مغل کی رپورٹ۔
پولیس کی طرف سے اتوار کی شام مارچ کو جنگ بندی لائن چکوٹھی سے 8 کلومیٹر دور جس اسکول کے مقام پر سری نگر مظفر آباد شاہراہ پر کنٹینرز لگا کر آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ پیر کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرنٹ کے ترجمان رفیق ڈار نے کہا کہ مارچ کو روکے جانے کے خلاف دھرنا شروع کر دیا گیا ہے اور جب تک آگے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی یا اقوام متحدہ کا کوئی نمائندہ ان کے پاس نہیں آتا وہ جسکول کے مقام پر دھرنا جاری رکھیں گے۔
گیا اب ہم تب تک غیر معینہ مدت کے لیے یہاں پہ دھرنا دیں گے جب تک نہ یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں گی۔
مارچ میں شامل لبریشن فرنٹ کے حامی آزادی اور رکاوٹیں ہٹانے کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے ترجمان راجہ وسیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مارچ کے شرکا کو آگے اس لیے نہیں جانے دیا گیا کہ بھارتی فوج ان پر فائرنگ کرے گی۔ لبریشن فرنٹ کی طرف سے 4 اکتوبر کو پاکستانی کشمیر کے آخری شہر بمبر سے سری نگر پر راستہ ایل او سی چکوٹھی مارچ کا آغاز کیا گیا تھا جس میں فرنٹ کے ہزاروں حامیوں نے شرکت کی۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
عراق میں کئی روز کے ان مظاہروں کے بعد جن میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اتوار کے روز اصلاحات کے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ کابینہ نے منگل کے روز شروع ہونے والے ان مظاہروں کے رد عمل کی ایک کوشش میں، جو تیزی سے دوسری جنوبی شہروں تک پھیل گئے، ہفتے کی رات بھر اجلاس کیا۔ مظاہرے جو ملازمتوں، بہتر سہولتوں اور وسیع پیمانے کی بدعنوانی کے خاتمے کے مطالبوں کے ساتھ منگل کے روز پرامن طریقے سے شروع ہوئے تھے، اس کے بعد بتدریج پرتشدد شکل اختیار کرتے گئے جب عہدیداروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ سلاتی صاحب کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اتوار کے روز بغداد اس وقت پرسکون دکھائی دیا جب کئی دن کے پرتشدد مظاہروں کے بعد کارکن عملوں نے مرکزی سڑکوں کی صفائی شروع کی۔ پرامن مظاہرے اس وقت مزید پرتشدد ہوتے رہے جب مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں کی۔ ہلاک ہونے والوں کے علاوہ ہزاروں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ عراق کی وزارت داخلہ کے سعد مان کا کہنا تھا،
The number of injured is 6,107 and the number of martyrs 104.
These زخمی ہونے والوں کی تعداد 6,107 اور شہید ہونے والوں کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سیکیورٹی فورسز، عام شہری اور مظاہرین شامل ہیں۔ یہ الفاظ تھے عراق کی وزارت داخلہ کے سعد مان کے۔ حکومت نے کرفیو کے نفاذ اور انٹرنیٹ کی بندش کے ذریعے مظاہروں کو روکنے کی کوشش کی۔ جب مظاہرین اس کے بعد بھی بہر طور گھروں سے نکلے تو سیکیورٹی فورسز نے ان پر پانی کا سپرے کیا اور فائر کھولا۔ کچھ مظاہرین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ٹائر جلائے۔ انہوں نے کچھ مقامات پر سرکاری دفاتر پر توڑ پھوڑ بھی کی۔ ہفتے کے روز بغداد میں نقاب پوش افراد نے 2 نجی نیوز چینلز پر حملہ کیا جس سے صحافی برہم ہوئے۔ ایک عراقی صحافی عماد الخفاجی نے کہا، ان تمام حملوں اور میڈیا چینلز کو بند کرنے اور جلانے کی کوششوں کے بعد وزیر اعظم کو طاقتور ریاست یا ایک غیر قانونی ریاست میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا وہ ایک غیر قانونی ریاست کا ایک اقدام تھا۔ اور وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے اتوار کے روز کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے مکانات اور بے روزگاری الاؤنسز اور ووکیشنل ٹریننگ کی فراہمی سے متعلق ایگزیکٹو فیصلوں کی ایک فہرست جاری کی۔ اس سے قبل انہوں نے مظاہرین سے ملاقات کی پیشکش کی تھی۔ میں جاؤں گا اور ان سے غیر مسلح طور پر ملاقات کروں گا اور ان کے مطالبے سننے کے لیے ان کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھوں گا۔ اگر اس سے صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میں آنے والے دنوں میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بدلے ہم بغداد کی سڑکوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی مظاہرے ختم کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مظاہروں میں جو لوگ ہلاک ہوئے، خواہ وہ مظاہرین تھے یا سیکیورٹی افسر، انہیں شہید خیال کیا جائے گا اور ان کے اہل خانہ ریاستی فائدے حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے سربراہ نے بدعنوانی کے خلاف لڑنے کا وعدہ کیا۔ ہفتے کو کرفیو اٹھا لیا گیا۔ بغداد کے ایک رہائشی وسام سید نے کہا، اب جبکہ کرفیو اٹھا لیا گیا ہے، صورتحال نسبتاً بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ پارلیمنٹ کے سربراہ اور وزیر اعظم نے جو فیصلے کیے ہیں انہیں نافذ بھی کیا جائے گا، کیونکہ عراقی لوگ وعدوں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ نا امید ہو چکے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کا اطلاق بھی ہوگا۔ یہ الفاظ تھے بغداد کے ایک رہائشی وسام سید کے۔ عراق میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، لیکن اس کے 40 ملین سے زیادہ لوگوں میں سے بہت سے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مظاہرے وزیراعظم عبد المہدی کے لیے ایک چیلنج ہیں، جنہوں نے حالات بہتر بنانے کے وعدوں کے ساتھ ایک سال قبل اپنا عہدہ سنبھالا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا ہے کہ وہ شمالی شام سے امریکی فوجوں کا انخلاء کرنا چاہتے ہیں، ہرچند کہ امریکہ کے اتحادی کرد ڈیموکریٹک فورسز اس فیصلے میں خود کو انتہائی غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس نہ ختم ہونے والی جنگ سے نکلا جائے اور اپنے فوجیوں کو واپس بلایا جائے۔ اتوار کے روز وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکی مسلح افواج اب مزید فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گی۔ اس بیان پر ڈیموکریٹک فورسز نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ ادھر ترکی کے صدر طیب اردوان نے پیر کے روز کہا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے فون پر بات کی ہے۔
دیرل arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak akşamki görüşmemizden sonra
ترک صدر طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر صدر ٹرمپ سے ہماری بات چیت کے بعد انخلا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے شراکت دار اپنا کام کر رہے ہیں، جبکہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کرتے رہیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں موجود لوگوں کے اس بارے میں سب سے زیادہ سوالات ہیں، یعنی یہ کہ اس کا حقیقی مطلب ان کی زندگیوں کے لیے کیا ہے، اس کا ان کی روزمرہ کی زندگیوں کے لیے کیا حقیقی مطلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے اہم ہے۔ تو آپ کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، ہم بہترین کی امید کر رہے ہیں اور بدترین کے لیے تیار ہیں۔ یہ الفاظ تھے شام کے لیے انسانی امداد کے رابطہ کار کے۔ امریکہ کے اعلان کے بعد جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ شام کے لیے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ بدترین حالات سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا
The people on the ground are the ones who have the most of the questions about what would it actually mean for their lives, what it actually means for
وہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہاں موجود لوگوں کو اس بارے میں سب سے زیادہ سوالات ہیں، یعنی یہ کہ اس کا حقیقی مطلب ان کی زندگیوں کے لیے کیا ہے، اس کا ان کی روزمرہ کی زندگیوں کے لیے کیا حقیقی مطلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے اہم ہے۔ تو آپ کے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، ہم بہترین کی امید کر رہے ہیں اور بدترین کے لیے تیار ہیں۔ یہ الفاظ تھے شام کے لیے انسانی امداد کے رابطہ کار کے۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا امریکہ پر الزام لگاتے ہوئے مذاکرات سے واک آؤٹ کر گیا ہے، تاہم یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کئی بار ٹوٹ چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شمالی کوریا کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ کئی بار ٹوٹ چکا ہے۔ خود صدر ٹرمپ نے دو بار ان مذاکرات سے واک آؤٹ کیا۔ کئی مہینوں بعد ہونے والی اس بات چیت میں شمالی کوریا نے امریکہ کے رویے پر احتجاج کیا اور مذاکرات کو ختم کر دیا۔ ایک تجزیہ کار بونگ یونگ شک کا خیال ہے کہ شمالی کوریا پہلے سے ہی ایسے رد عمل کا فیصلہ کر لیا کرتا ہے۔ یہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے حربوں کو ہی ان پر آزماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پیش بندی کے طور پر پہلے ہی کچھ کر ڈالا جائے۔ مگر اس عمل اور رد عمل کے باوجود دونوں جانب مزید مذاکرات کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ لندن کے کنگز کالج کے پروفیسر رامون پارڈو کہتے ہیں صدر ٹرمپ کے امریکہ میں داخلی معاملات ایسے ہیں کہ وہ ان مذاکرات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں کم اسی لیے سخت رویہ اپناتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ شمالی کوریا مزید رعایتیں چاہتا ہے۔ پارڈو مزید کہتے ہیں کہ شمالی کوریا براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ سے معاملات طے کرنا چاہتا ہے، وہ نچلی سطح پر دوبارہ بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اسی لیے شمالی کوریا نے کہا ہے کہ مذاکرات کے اگلے دور کا انحصار صدر ٹرمپ پر ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانوی نوجوان ہیریڈن ایک امریکی سفارتکار کی بیوی کے ساتھ گاڑی کے تصادم میں ہلاک ہو گئے، جس کے بعد یہ خاتون برطانیہ چھوڑ کر چلی گئیں اور ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں سزا سے استثناء حاصل ہے۔ ہیریڈن کے والدین نے سلسلے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ٹیم ڈن اور شارلٹ چارلز نے اس خاتون سے واپس برطانیہ آنے کی جذباتی اپیل کی ہے۔ ہیریڈن کے والد ٹیم ڈن کا کہنا ہے کہ ہمیں سچائی جاننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس صداقت کو جان کر ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اور ہیریڈن کی والدہ کہہ رہی ہیں،
It's just such a dishonorable thing to do to just leave and
شارلٹ چارلز کہہ رہی ہیں کہ یہ انتہائی بددیانتی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کر اپنے وطن واپس ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک سیدھا کیس ہے۔ وہ سڑک پر غلط طرف سے آ رہی تھیں، انہوں نے ایک گواہ کو بھی یہی بتایا تھا اور پولیس کو بھی کہ وہ سڑک کی غلط جانب تھیں اور وہ ملک چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس لیے ایسی کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ پولیس ان کے بیان پر یقین نہ کرتی، اور ہمارے پاس بھی ان پر یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ لیکن ہیری کی آخری رسومات کے بعد جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ ملک سے جا چکی ہیں، تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ 27 اگست کو نارتھ ہیمپٹن شہر میں فضائیہ کے کروکٹن ایئر بیس کے نزدیک ایک شاہراہ پر یہ خاتون اپنی وولو گاڑی میں جا رہی تھیں جب سامنے سے ہیری کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئیں۔ یہ واضح نہیں کہ وہ اس حادثے میں زخمی ہوئی یا نہیں۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ ان سے انٹرویو کے لیے ان کی سفارتی مراعات کو ختم کرانے کی ضرورت تھی، لیکن پولیس کے مطابق امریکی سفارت خانے نے اس سے انکار کر دیا اور مشتبہ خاتون برطانیہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے خاتون کی شناخت دینے سے انکار کیا ہے اور صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ وہ امریکی سفارتکار کی 42 سالہ اہلیہ ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ انہوں نے ہیری ڈن کے خاندان کو تعزیتی پیغام بھیجا تھا اور مراعات ختم کرنے کا معاملہ اعلیٰ ترین سطح پر محتاط توجہ چاہتا ہے، اور یہ کہ مراعات کا خاتمہ شازی کیا جاتا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں امریکی سفیر سے بات چیت کی ہے اور سفارت خانے پر بھی زور دیا ہے کہ وہ مراعات ختم کرنے سے متعلق انکار پر نظر ثانی کریں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ٹوڈ فلپس کی تخلیق جوکر ایک ڈراؤنے کردار پر مبنی ڈرامہ ہے جو بیٹ مین کا حریف ہے۔ یہ فلم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ذہنی عارضے میں مبتلا ایک خاموش اور معاشرے میں نظر انداز کیا ہوا شخص کیوں کر ایک ایسی طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو مرنے اور مار دینے کا رجحان رکھتا ہے۔ اس بارے میں پیغام فلم کا کیا ہے، تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
آرتھر فلیک کے ذہنی عارضے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے، اور کاؤنسلر کا کہنا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے اچھی خبر نہیں، اور یہ آخری موقع ہے کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ آرتھر فلیک عرف جوکر کا کہنا ہے کہ آپ سن ہی نہیں رہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ جب گوتھم شہر میں ذہنی صحت کے پروگرام کے لیے سرکاری فنڈنگ کو ختم کر دیا گیا، تو آرتھر فلیک کی دوائیں اور مشاورت سبھی کچھ منسوخ ہو گیا۔ ایک مسخرے اور جوکر کی حیثیت سے اس کا کام بھی ختم ہو رہا ہے، اور تقسیم اور بے اطمینانی کا شکار شہر کے مشتعل افراد اس کو مسلسل تنگ کرتے ہیں۔ لیکن آرتھر اپنی والدہ کے اس عقیدے پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں ہنسی اور مسکراہٹیں پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک ایسی توقع ہے جو اپنی شان و شوکت کے بارے میں اس کی خود فریبی کو ہوا دیتی ہے۔ جب بار بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق چلا دیتا ہے اور اس کے ایک شیطانی جوکر میں تبدیل ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ناقدین جوکر کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ بعض ناقدین اس فلم کو ایک شخص کے ذہنی مریض بننے کی مشاق عکاسی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن بیشتر کا کہنا ہے کہ یہ فلم حالات کا شکار ہونے والے ایک تنہا شوٹر سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور پھر اسے ایک منفرد نگران کے درجے پر لے جاتی ہے۔ ان ناقدین میں سے ایک جارج میسن یونیورسٹی کی فلم پروفیسر مے سینٹیاگو بھی شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وارنر بردر اسٹوڈیوز اور فلم ساز ٹاڈ فلپس کا ایسی فلم بنانے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے، خاص طور پر ملک میں وسیع تر پیمانے پر ہونے والی شوٹنگز کے بعد، جس کے ذمہ دار جوکر جیسے رویے کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں۔ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مے سانتیاگو کہتی ہیں کہ ہم تو ایک خوف زدہ معاشرہ ہیں، اور آپ ایک مقبول فلم بنا رہے ہیں جس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ آسان نہیں ہے کہ اس نوعیت کے کرداروں کے ساتھ آپ ذمہ داری سے مبرا ہو سکیں۔ ملک بھر میں فلم تھیٹروں میں سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کیا گیا، اور فلم بین ماسک پہن کر نہیں جا سکتے۔ لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ریڈر شاویز جوکر کی نمائش سے قبل اس کی تاریخی اہمیت اور عوامی تشویش سے باخبر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لاس اینجلس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم شہریوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہوشیار اور چوکس رہیں۔ 2012 میں ایک اور جوکر فلم کی نصف شب ہونے والی نمائش کے دوران جیمز ہومز نامی ایک شخص نے 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس میں 70 افراد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ یہ کرسٹوفر نولن کے فلم دا ڈارک نائٹ رائزز تھے۔ اب تک فلم جوکر نے وینس فلم تہوار میں 3 اعلی ایوارڈ جیت لیے ہیں، اور جوکوئن فینکس اپنی کارکردگی کے لیے آسکر کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اداکار جوکوئن فینکس کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر کرداروں کی طرف سے ملنے والی تحریک واضح ہوتی ہے، اور ہم ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کب اور کیسے محسوس کرنا ہے، اور مجھے اس فلم میں جو بات پسند ہے وہ دراصل اس کی توضیح پر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ پروفیسر مے سانتیاگو کہتی ہیں کہ آرٹ کو ایک خلا میں تخلیق نہیں کرنا چاہیے۔ پروفیسر مے سانتیاگو کا کہنا ہے کہ آرٹ یعنی فن کو بھی سماجی اقدار کے حوالے سے ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، شام کے وقت اس مسئلے پر ہماری بات چیت کے بعد واپسی کا آغاز ہو گیا ہے۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے، اب ہم منصب اپنا کام شروع کر رہے ہیں اور وہ اسے جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے ترکی کے صدر کے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ترکی جلد ہی شمالی شام میں حملہ شروع کرنے والا ہے، جو کہ اپنے منصوبے پر عمل کرے گا۔ یہ الفاظ تھے ترکی کے صدر کے۔
مسلم ہاؤسنگ سروسز بے گھر لوگوں کے تناسب سے امریکہ کے تیسرے بڑے شہر میں کام کر رہی ہے۔ نام سے دھوکا مت کھائیے، کیونکہ اس کے دروازے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ ان کا مقصد ان جیسی غریب اور بے گھر خاتون کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ یہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔
یہ ایتھیوپیا سے آئی ہیں، یہ اپنے ملک میں جاری جنگ سے بھاگ کر یہاں امریکہ آئی ہیں، لیکن ان کے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے گھر ہونے کے بہت قریب تھیں۔ انہیں سیاٹل میں رہنا پسند ہے، اس لیے یہ یہاں آئیں، لیکن چونکہ یہاں گھروں کا کرایہ زیادہ ہے اور ان کے مالی وسائل اتنے نہیں، انہوں نے اپنی برادری سے مسلم ہاؤسنگ کے بارے میں سنا، اسی لیے وہ مدد کے لیے یہاں آئیں۔
اس تنظیم کے اہلکار 6 سے زیادہ افریقی زبانوں کے علاوہ عربی اور اردو بھی بول سکتے ہیں۔ تنظیم کے ڈائریکٹر رضوان رضوی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد لوگوں کو صرف سڑکوں سے اٹھانا نہیں، بلکہ انہیں دنیا میں دوبارہ سود مند کردار ادا کرنے کے لیے قابل بنانا ہے۔
ہم کوئی ایسا مالک مکان ڈھونڈتے ہیں جو انہیں گھر میں رہنے دے، یا پھر آدھا کرایہ لے، یا پھر کرایہ بالکل ہی نہ لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، جن کے پاس فرنیچر نہیں ہوتا، انہیں وہ بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم یقینی بناتے ہیں ان کے بچے اسکول جائیں، اس کے بعد ہم ان کے والدین کے لیے نوکری تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہم پر انحصار کریں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ٹریک پر لانے کے قابل ہو جائیں۔
ایتھوپیا سے آنے والی یہ خاتون ابھی عارضی گھر میں رہتی ہیں، نوکری تلاش کرنے میں بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے۔
کچھ لوگوں کو چند ماہ، تو کچھ کو کئی ماہ اور کئی کو ایک سال سے زیادہ بھی مدد درکار ہوتی ہے. چند کیسز پیچیدہ ہوتے ہیں, اسی لیے ہر کیس کا ہم ایک مینیجر تعینات کرتے ہیں, گھر تلاش کرنے, بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے اور نوکری کے معاملے میں مینیجرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں.
2017 میں مسلم ہاؤسنگ سروسز نے 1,000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کی. سیٹل میں 12,000 بے گھروں کے لیے شاید یہ کافی نہیں, مگر ان سروسز سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں. ولدیہ باراپتری کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
35 سالہ راسمینا کا تعلق انڈونیشیا سے ہے. ان کی پہلی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی. مالی وسائل کی وجہ سے وہ تعلیم مکمل نہ کر سکی اور ان کے والدین نے ان کی شادی کر دی.
جب میری شادی ہوئی تو میں بہت خوف زدہ تھی, کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ گھر کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے یا بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے.
شادی کے فوراً بعد راسمینا حاملہ ہو گئی. ان کا بچہ 2 برس کا تھا جب ان کے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا.
وہ مایوس تھا کہ میں اس کا اور اپنے بچے کا, ان کے کھانے اور گھر کے کام کاج کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی. میں صرف دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی.
راسمینا کہتی ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں.
میں نہیں جانتی تھی کہ بچے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یا انہیں کیسے سنبھالتے ہیں. پھر ایسا ہی ہوا اور میری ماں کو یہ کام کرنا پڑا.
کچھ ہی عرصے بعد راسمینا کے والدین نے ان پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا, اور اس دفعہ ان کی شادی گاؤں کے ایک ایسے شخص سے کروائی گئی جس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا. ایک بچے کو جنم دینے کے فوراً بعد اس شخص نے بھی راسمینا کو چھوڑ دیا.
وہ مجھے کچھ بتائے بغیر چھوڑ گیا.
تاہم راسمینا کی شادی کا سلسلہ یہاں نہیں رکا, اور اس دفعہ ان کو جس فرد کے ساتھ بندھن میں باندھا گیا وہ ان کے باپ کی عمر کا تھا, لیکن راسمینا ان کے ساتھ خوش تھی.
لیکن خدا نے ہمیں جدا کر دیا, ان کا انتقال ہو گیا, شاید خدا کو یہی منظور تھا.
خاوند کے انتقال کے 40 دن بعد راسمینا کو واپس اپنے والدین کے گھر آنا پڑا. کچھ عرصے بعد راسمینا نے چوتھی شادی اپنی مرضی سے کی.
شکر ہے ہم اب بھی ساتھ ہیں. ہمارے 3 بچے تھے لیکن ایک مر چکا ہے.
راسمینا اس وقت شادی کے موجودہ قوانین کو عدالت میں چیلنج کر رہی ہیں تاکہ بچپن کی شادی کا خاتمہ کیا جا سکے.
جب آپ کا بچپن باقی ہو اور آپ کی شادی ہو جائے تو اچھا احساس نہیں ہوتا. میں اس کا آخری شکار رہنا چاہتی ہوں. جب میں بچی تھی تو صرف اسکول جانا چاہتی تھی. اب میرے 5 بچے ہیں, اس لیے ابھی ممکن نہیں.
موسیقی, انٹرٹینمنٹ, ستاروں کے انٹرویوز, آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
اب
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में. हमारी फोन लाइंस खुली हैं. डायल कीजिए हमारा फ्री नंबर 0800-777-8789. ये नंबर सिर्फ आपकी लैंडलाइन से मुफ्त है, मोबाइल फोन से नहीं. तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन. हमारी वेबसाइट है urduvoa.com.
पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बजने वाले हैं. हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है. इसके एडिटर थीं शहनाज अजीज, प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर पीटर हंटली. पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे और फिर 11 बजे खबरों के दो बुलेटिन आपके लिए पेश किए जाएंगे. उस वक्त तक के लिए खालिद हमीद आपसे इजाजत चाहता है. अब प्रोग्राम होगा जहां रंग.